الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إدغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم وقد ورد في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام ദുരുശരീ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് കമാ തുഹിബ്ബു വതർദാ ബിഅദദി മാ തുഹിബ്ബു വതർദാ യാ കരീം آج جو دن گزرا ہے وہ ہمارے اسلامی کیلنڈر میں محرم کا پہلا دن تھا ہماری جو اسلامی تاریخ ہے اس میں رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے، اس وقت جس رات میں ہم اس دینی مجلس میں بیٹھے ہیں یہ جمعرات کی رات ہے، اور آئندہ کل جو دن ہوگا وہ جمعرات کا دن کہلائے گا. یہ جو سال کے 12 مہینے ہیں یہ 2 گنتی پر چلتے ہیں. ایک گنتی سورج کے حساب سے ہیں اور ایک چاند کے حساب سے ہیں. سورج کے حساب سے جو گنتی چلتی ہے وہ 12 مہینے تو آپ کو یاد ہی ہے، جنوری سے شروع ہوتے ہیں اور دسمبر پر جا کر کے پورے ہوتے ہیں. اور یہ جو سورج کے اعتبار سے سال گنا جاتا ہے یہ 364 یا 365 دن کا ہوتا ہے. اور یہ جو سورج والا حساب ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن سے شروع ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ بھی اللہ کی بڑی عجیب و غریب قدرت تھی. ان کی ماں جن کا نام قرآن میں مریم ہے اور انگریزوں کے یہاں جن کا نام مدر میری ہے، بہت نیک عورت تھی. ایسی نیک عورت تھی کہ ان کے خالو ان کو ایک روم میں بند کر دیتے تھے، مسجد اقصی میں وہ روم تھا جو پیلسٹائن کے اندر ہے. اللہ اس مسجد کو سلامت رکھے، یہود کے ناپاک قبضے سے اللہ اس کو چھڑا دے. اس کو نماز اذان سے اللہ تعالی ہمیشہ آباد رکھے. تو مسجد کے بالکل بازو میں ایک روم تھا، اس میں حضرت مریم رہتی تھی. ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام روم کو لاک کر کے چلے جاتے تھے اور شام کو پھر گھر لے جا کر کے اپنی بیوی سے یعنی حضرت مریم کی خالہ کے پاس رکھ دیتے تھے. حضرت زکریہ علیہ السلام جب حضرت مریم کو لینے کے لیے جاتے تو عجیب منظر دیکھا انہوں نے. قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا جب حضرت زکریہ حضرت مریم کے روم میں جاتے تو وہاں عجیب عجیب پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہوتے، ایسے پھل فروٹ جس کی سیزن بھی نہ ہو اور جو پیلسٹائن کے اندر ملتے بھی نہ ہو، جس کی سیزن نہیں جو ملتے نہیں، ایسے بہترین فریش تازے پھل فروٹ حضرت مریم کے روم کے اندر ہوتے، حالانکہ وہ روم سب طرف سے پیک ہوتا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے ماسا جی نے سوال کیا، قال یا مریم انا لکی ہذا، ارے بیٹی مریم بتلاؤ یہ پھل فروٹ کہاں سے آتے، کون تم کو دیتا ہے؟ حضرت مریم نے اللہ کی طرف اشارہ کیا، قالت هو من عند اللہ، ارے میرے خالو جان یہ پھل اور فروٹ میرے اللہ کے یہاں سے آتے، میرے اللہ کے دربار میں سے آتے. قالت هو من عند اللہ ان اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب، اللہ جسے روزی دینا چاہتا ہے بغیر حساب کے نوازتا چلا جاتا ہے. بڑی نیک عورت تھی. مریم کا میننگ ہی ہوتا ہے عبادت کرنے والی، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہبرو لینگویج کا لفظ ہے. مریم میننگ عبادت گزار عورت، جوان ہو گئی، ایک دن جنگل میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی انسان نہیں ہے. اسی جنگل کو آج بیت اللحم کہتے ہیں عربی میں، اور انگریزی میں بیت الحم کہتے ہیں. جو پیلسٹائن کے اندر ہے، اس جنگل میں حضرت مریم بیٹھی ہوئی تھی اور ایک نوجوان، ہینڈسم نوجوان حضرت مریم کو جنگل میں نظر آیا. جنگل میں اکیلی تھی اور ایک خوبصورت ہینڈسم نوجوان نظر آیا، ایسی نیک عورت تھی تو خوش نہیں ہوئی بلکہ ڈر گئی، اور ڈر کر کے آواز دیتی ہے، قالت انی اعوذ بالرحمن، اے آنے والے نوجوان میں اللہ کے نام کا واسطہ دیتی ہوں، اللہ کے نام سے پناہ مانگتی ہوں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے میرے پاس مت آنا، مجھ سے دور ہو جا. اس تنہائی میں، جنگل کی ایکانت میں میں اکیلی ہوں اور میرے پاس تیرا آنا خطرے سے خالی نہیں. قالت انی اعوذ بالرحمن، اللہ کے نام کا واسطہ دیا. یہ آنے والا ہینڈسم نوجوان کون تھا؟ یاد رکھنا یہ کوئی حضرت مریم کا دیوانہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل امین تھے جو ایک نوجوان کی شکل میں آئے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل نے اللہ کے نام کا واسطہ سنا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ اچھا اللہ کے نام کا واسطہ دیا ہے, اب جبرائیل کی بھی مجالنے کے آگے بڑھے پیچھے ہٹ گئے. پھر اپنی پہچان کروائی کہ میں کون ہوں. قال انما انا رسول ربک, میں تو تیرے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأهب لك غلاما زكيا, ارے مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے نیک بیٹا دے کر کے جاؤں. لأهب لك غلاما زكيا, اے مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے نیک بیٹا دوں. بس بچے کا نام سنا کہ یہ تو اولاد دینے آئے تو حضرت مریم تو چونک گئی کہ نہ تو میری شادی ہوئی ہے نہ میرا کسی کے ساتھ غلط تعلق ہے, پھر مجھے بچہ کیسے ہوگا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, کیسی نیک عورت تھی کہ جواب میں کہتی ہے مجھے بچہ کیسے ہوگا, آج تک پوری زندگی میں کسی مرد نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. سبحان اللہ, کا پوری زندگی گزری کسی پرائے مرد نے مجھے ٹچ بھی نہیں کیا ہے ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے. اللہ امت کی بہن بیٹیوں کو ایسی پاک دامنی عطا فرمائے. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا, میں کوئی زنا کار بھی نہیں ہوں. قال کذالک, ارے مریم اللہ تجھے بغیر شادی کے بغیر مرد کے بیٹا دینا چاہتے ہیں. بس اللہ تعالی نے جبرائیل کو بھیجا تھا, انہوں نے پھونک ماری, سیکنڈوں کے اندر حضرت مریم پریگنٹ ہوئی, بچہ پیٹ میں آیا, حمل ہوا اور سیکنڈوں میں بچہ بھی پیدا ہو گیا. جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے تھے اس دن سے یہ سورج کی گنتی والا حساب چلا ہے, جو یہ 2011 کی سن چل رہی ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے چلی ہے. اس سے اب یہ سمجھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 2011 سال ہونے آئے. دوسرا جو حساب ہے جو چاند سے تعلق رکھتا ہے, جس میں پہلا مہینہ محرم کا ہے اور آخری مہینہ ذی الحج کا ہے, اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ مکہ والوں نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ پورا مجمعہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھنے میں بخیلی نہیں کرنی. زمین کو تنگ کر دیا مکہ والوں نے, ایسی تنگ زمین کر دی کہ نبی کا مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. قریش مکہ کے متولی لوگ تھے, ان کی ایک پارلیمنٹ تھی مکہ میں جس کا نام تھا دار الندوہ, ندوہ ہاؤس. اس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے دروازے بند کر کے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مشورے کی کسی کو خبر نہیں ہے. اندر جو ان کا مشورہ ہوا, سب طرف سے دروازے بند, قریش یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں, لیکن ابھی وہ مشورہ پورا کر کے روم میں سے باہر نکلے اس سے پہلے اللہ نے حضور کو ان کا مشورہ بتلا دیا. جبرائیل تشریف لائے. کئی لوگ کیا مشورہ کر رہے تھے, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ قریشی لوگ ندوہ والے مشورے کے گھر میں بیٹھ کر کے میرے نبی کو قتل کرنے کا مشورہ کر رہے, میرے نبی کو قید کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کو مکہ سے نکال دے وے, قتل کر دے وے, ختم کرنا چاہتے ہیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, یہ قریش کی پلاننگ ہے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا قریش کا مشورہ ہے, اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنا. لیکن اللہ نے ساتوں آسمان پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے نبی کو بچا کر کے رہوں گا. واللہ خیر الماکرین, اللہ کی پلاننگ, اللہ کا فیصلہ دنیا میں غالب آ کر کے رہتا ہے. اس لیے گھبرانا نہیں مسلمان بھائیوں, حالات تو آتے ہیں بدلتے ہیں, اونچ نیچ ہوتی ہے, گھبرانا نہیں. عجیب عجیب حالات اسلام اور مسلمانوں کے اوپر آئے ہیں. یقین قرآن پر ہے, اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہے, اعلان ہے قرآن کا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اے ایمان والو اللہ تمہیں دنیا کے اندر غالب کریں گے, اللہ تمہیں دنیا میں سربلند کریں گے, اللہ تمہیں دنیا میں سب سے اونچا کریں گے. ایک شرط پوری کر لو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, پکا ایمان زندگی میں لاؤ, ایمان دل میں مضبوط کر لو, اللہ تمہیں دنیا کے اندر غالب کر کے رہیں گے, وعدہ ہے اللہ کا. اللہ ہمارے ایمان اور یقین کو مضبوط فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمارے پیغمبر جب یہ آپ کے پیچھے پڑے ہیں تو آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جائیے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے روانہ ہوئے, جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں. جس دن اللہ کے نبی مدینہ کے لیے روانہ ہوئے اس دن سے جو سال شروع ہوا اس کو ہجرت کا سال کہا جاتا ہے. یہ چاند والی گنتی میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور اس گنتی میں 1431 سال پورے ہو گئے. آج 1432 ہجری کی دوسری رات ہے. تو یہ جو اسلامی سال ہے اس کی شروعات حضور کی ہجرت مبارکہ سے ہوئی. اب آپ نے دیکھ لیا کہ آج پورا دن تھا, ہماری اسلامی کیلنڈر میں سال کا پہلا دن تھا, لیکن الحمدللہ نہ آپ نے پٹاخے پھوڑے نہ میں نے پھوڑے. کسی نے پھوڑے پٹاخے؟ بتلاؤ. نہ آپ نے جو ہے میڑ بتیاں جلائی اور بجھائی, نہ میں نے میڑ بتی جلائی اور بجھائی, نہ آپ نے کوئی کیک کاٹی نہ میں نے کوئی کیک کاٹی, شاید آج کھائی بھی نہیں. کیا سمجھے نتیجہ؟ ہمارا مذہب ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ نیا سال شروع ہوئے اس کو منانا, اس کی خوشی منانا, اس کے فنکشن کرنا, یہ ہمارے مذہب کے اندر جائز نہیں ہے, حرام کام ہے. اور یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جس طرح نیو ایئر نیا سال ہمارے لیے منانا جائز نہیں ہے, بالکل اسی طرح کسی کی برتھ ڈے, ورس گانٹھ, یوم پیدائش, اس کو منانا یہ بھی ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ 200 برس تک ہم جن کے غلام رہے یہ ان انگریزوں کی یادگار ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. جن انگریزوں کی غلامی کی یہ ان انگریزوں کے چھوڑے ہوئے طریقے ہیں. ہیپی نیو ایئر منانا, برتھ ڈے منانا, نیا سال منانا اور بچے کی ورس گانٹھ منانا یہ ان انگریزوں کا طریقہ ہے. مسلمان کبھی ایسی غلطی نہیں کر سکتا, کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے. حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئیے. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی, اگر آپ نے دھیان دیا ہو تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی کہ جب پہلا چاند ہوتا تھا اور مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور اللہ سے دعا کرتے تھے. یہ بہت پیاری دعا ہے, اسے یاد کر لو اور اس دعا کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ پر اللہ سے مانگو. کیا دعا حضور نے سکھائی؟ یہ ہے حضور کی سنت. فرمایا کہ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. اے اللہ یہ جو چاند نکلا ہے پہلی تاریخ کا, اس پورے مہینے کو اور اس نئے چاند کو ہمارے لیے برکت اور ایمان والا بنا دے, برکت کے ساتھ گزرے, ایمان کے ساتھ گزرے. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان. اے اللہ اس چاند کو اس مہینے کو ہمارے لیے برکت و ایمان والا بنا دے. والسلامتی والاسلام, سلامتی والا بنا دے, تیری فرما برداری والا بنا دے. چار دعا مانگ لی حضور نے, برکت کی, ایمان کی, سلامتی کی اور اللہ کی فرما برداری کی, اور مومن کو چاہیے بھی کیا. کا پہلا چاند ہوا, حضور نے دعا ایسی مانگ لی. یہ ہمارا لائف انشورنس ہے, یہ جیون بیمہ ہے ہمارا, جو سنت دعا ہے یہ جیون بیمہ سلامتی اور امن اور برکت کا. ہم تھوڑی لائف انشورنس کرواتے ہیں, اس کو تو ہم حرام کہتے ہیں. مسلمان کا لائف انشورنس جیون بیمہ وہ ہے جو حضور نے دعا بتلا دی. یہ دعا پڑھ لو, یہی جیون بیمہ ہے ہمارا. تو کتنی پیاری دعا سکھلا دی سلامتی کی, اللہم اہلہو علینا, یاد کر لو میرے ساتھ ساتھ, اللہم اہلہو علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام. اللہم اہلہو علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. اے چاند, تیرا بھی پالنے والا میرا بھی پالنے والا وہ ایک اللہ ہے. کتنی پیاری دعا حضور نے سکھلا دی. یہ ہیں پہلے چاند اور پہلی تاریخ کی مبارک دعا. اس کے سوا اور کوئی چیز ہمارے یہاں نئے سال کی نہیں ہوا کرتی. اس لیے یاد رکھو میرے دینی بھائیوں, یہ ورس گانٹھ کے کارڈ چھپوانا, کیک کٹوانا, موم بتیاں جلا کے بجھوانا اور ہیپی نیو ایئر کی مبارکبادیاں دینا, یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو بتلاؤں, سال گزر کے نیا سال شروع ہوا, یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں, یہ تو رونے کا موقع ہے. یہ خوشی نہیں, یہ تو رونے کا موقع ہے, ایک عربی کا شاعر کہتا ہے. یسر المرء ما ذهب الليالي, جب رات گزرتی ہے صبح ہوتی ہے آدمی خوش ہوتا ہے. آج تو میں شادی میں جاؤں گا, کمانے جاؤں گا, گھومنے پھرنے جاؤں گا. کہ رات گزر کے دن آتا ہے تو آدمی خوشی کے پلان بناتا ہے, گھومنے پھرنے کے پروگرام کرتا ہے. شاعر کہتا ہے, وکان ذہابہن لہ ذہابا, ارے انسان اتنا تو سوچ لے, یہ صبح ہوئی تیری زندگی کی ایک رات کم ہو گئی, تیری زندگی میں سے ایک رات نکل گئی, تو قبر کے قریب پہنچ گیا. کا ایک سال ختم ہوا اور نیا سال شروع ہوا, تو کا اپنی قبر کو یاد کرو کہ میری زندگی میں سے ایک سال کم ہو چکا. یہ کوئی خوشی کی چیز تھوڑی ہے. کہ ہر سال تمہیں قبر کے قریب لے جا رہا ہے, اس کی طرف دھیان دو. بزرگان محترم, یہ محرم کا مہینہ, یہ جو بارہ مہینے ہیں محرم سے ذی الحج تک, قرآن میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا, بے شک اللہ کے یہاں اللہ کے حکم میں سال کے اندر بارہ مہینے کی گنتی ہے. اور یہ گنتی کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ نے یہ گنتی بنائی ہے، یہ تب سے ہے، جب سے یہ کائنات، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین اللہ نے بنائے تب سے یہ 12 مہینے کی گنتی اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہے۔ اچھا کیوں بنائی اللہ نے؟ یہ بھی قرآن میں اللہ نے سمجھایا ہے، ایک ایک چیز ہمارے قرآن میں موجود ہے۔ صحابہ نے سوال کیا کا یسألونک عن الأهلة، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو نئے نئے چاند ہر مہینے اگتے ہیں اور مہینہ ختم ہوتا ہے، مہینہ نیا آتا ہے، سال ختم ہوتا ہے، سال نیا آتا ہے، کا یسألونک عن الأهلة، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا راز ہے؟ اللہ نے جواب دے دیا قل ہی مواقیت للناس والحج، کا اس میں تو لوگوں کے لیے ٹائم کی بڑی گنتی ہے، کا یہ سال اور مہینے کی گنتی ہوگی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رمضان کب آ رہی ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ محرم کب آ رہی ہے، حج کب ہو رہی ہے، کا یہ جتنے بھی شریعت کے قانون ہیں، حج ہے، قربانی ہے، یہ بہت سارے مسائل، طلاق، عدت، وائدے، کا ان سب کا تعلق سال، مہینے، دن کی گنتی سے ہے۔ یہ حساب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ نے بڑے احترام کے بنائے، بڑے ادب کے بنائے۔ 12 میں سے 4 کون کون سے 4 مہینے وہ بھی سن لو۔ نمبر 1 رجب کا مہینہ، وہی کھچڑے والا یاد ہے، کنڈے رجب کے، اللہ بدعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، زندگی میں ایک بدعت آئے گی ایک سنت کا جنازہ نکلے گا۔ ہم جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں نا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ایک رجب کا مہینہ ان 4 میں سے، پھر 3 مہینے کنٹینیو لگاتار، ایک ذلقعد، ذلحج اور تیسرا محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے 12 مہینوں میں سے بڑے ادب کے، بڑے احترام کے، کا احترام کا حال یہ تھا کہ عرب کے جاہل لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑنے مرنے والی قوم تھی، لیکن محرم کا مہینہ ہوتا، 4 میں سے کوئی 1 مہینہ ہوتا تو سگے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے اس کو بھی ایک ٹپلی بھی نہیں مارتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے عرب کے جاہل لوگ، کا سگا باپ اس کو قتل کرنے والا سامنے آیا، غصہ آ رہا ہے، لیکن یاد آ گیا کہ یہ تو محرم کا مہینہ ہے، ذلحج ہے، بالکل چھیڑتے نہیں تھے، کہ جاؤ مبارک مہینے میں تو سامنے آیا ہے، ہم تجھے معاف کرتے ہیں، اتنا ادب کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے بڑے قابل احترام، بڑے ادب کے مہینے، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا سیدھا دین ہے، یہ صحیح صحیح گنتی ہے۔ اب میں اسی محرم کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، چونکہ عنوان ہے محرم کی حقیقت. اب کتنی حقیقت آپ کو بتلاؤں محرم کی؟ جتنی دیر آپ جاگتے رہیں گے اتنی دیر سنائیں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک لے جانا ہے، کوئی معمولی کام تھوڑا ہی کرنا ہے مجھے. اس دنیا کی شروعات سے دنیا کے اینڈ تک آپ کو لے جانا ہے. آدم علیہ السلام سے دنیا کے آخری انسان تک کی ہسٹری اور اتہاس سمجھانا ہے. تو جتنی دیر آپ جاگیں گے اتنی دیر سنائیں گے، جب آپ سوئیں گے تو ہم بھی جا کے سو جائیں گے. یہ تو ضابطے کی بات ہے، کہو سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ فریش ہو کر کے بیٹھے ہیں. میں الحمدللہ اللہ کا شکر، آج کی تاریخ کا یہ تیسرا اسٹیج کا پروگرام ہے. آج کی تاریخ میں یہ تیسرا اسٹیج پر پروگرام کر رہا ہوں، اور الحمدللہ صبح میں سبق بھی پڑھایا ہے، پھر یہ تیسرا اسٹیج ہی پروگرام کر رہا ہوں. خدا کے فضل پر چلتا ہوں، اس کے کرم اور اس کی مہربانی ہے، وہ چلاتا ہے. اب اس محرم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے عجیب عجیب واقعات اس محرم کے اندر دنیا کے سامنے آئے. پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک چھوٹی سی بھول ہو گئی تھی، چھوٹی سی بھول. اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا. اشارہ کیا اللہ نے، لا تقربا هذه الشجرة. جنت میں آدم علیہ السلام تھے اور فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، بھول ہو گئی، چلے گئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم جاؤ، جنت میں سے نکلو، دنیا میں جاؤ. اللہ کو بھی دنیا بسانی تھی. مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول ہوئی، اللہ سے کہا کہ اللہ میں غلطی کے اوپر معافی کیسے مانگوں. اللہ نے ایک دعا سکھلائی کہ آدم اس دعا کو پڑھتے رہو، ہم تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے. اتنی پیاری وہ دعا اللہ نے بتلائی، اگر میرے اور آپ کے جیسے گنہگار بھی پڑھیں گے تو اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے. اس لیے یہ دعا یاد کر لو، بہت زبردست کام کی دعا ہے. فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعا مانگ لو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. معنی بھی سن لو، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار اللہ، ہم نے گناہ کر کے ہماری جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا، تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے. الہا تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لکھتے ہیں کہ اس گناہ کے اوپر دل میں ایسا افسوس تھا کہ 40 برس ایسے گزرے کہ آدم علیہ السلام زمین کی طرف دیکھتے رہے، آسمان کی طرف نظر کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی، کہ جس اللہ کی نافرمانی کی اس کے دربار کی طرف نظر اٹھا کے کیسے دیکھو. کا 40 برس گزر گئے، نیچے سے اوپر نہیں دیکھا، اور اتنے روئے اتنے روئے. مفسرین لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے آنسو کو ملایا جائے تو ندی بہنے لگ جائے، اتنا روئے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں پہ رونے والا بنا دے. کا توبہ قبول ہوئی، اللہ نے معاف کر دیا اور آدم علیہ السلام کی بخشش ہو گئی. لکھا ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، وہ عاشورہ کا دن تھا. یہ سٹارٹنگ ہو رہی ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا، بہت سالوں کے بعد اللہ کے دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. نوح علیہ السلام کا نام تو سنا ہے نا، یہ بھی سنو نوح کو نوح کیوں کہتے ہیں. شارح جلالین علامہ ساوی مالکی لکھتے ہیں یقال لنوح نوح لکثرت نوحہ عند ربہ. حضرت نوح اللہ کے دربار میں نوحا یعنی بہت رونے والے تھے، ان کے رونے کی برکت سے ان کا نام ہی نوح بن گیا. بہت رونے والے انسان تھے اللہ کے سامنے. 950 برس تو تبلیغ کی، 1600 برس کی عمر تھی نوح علیہ السلام کی. بعض تفسیروں میں لکھا ہے اب 1600 برس کی عمر کا بھی قصہ سن لو. جب انتقال ہوا کسی نے پوچھا حضرت 1600 برس کی زندگی کیسے لگی، ہم کو بھی زندگی کی بڑی لالچ ہے نا کہ زندگی کسی طرح لمبی ہو جاوے. موت کسی کو پیاری نہیں ہے. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. یہ دنیا کا جو میل ہے نا دل کے اوپر، یہ اس کا ریزلٹ ہے. کا 1600 برس کی زندگی گزر کے کسی نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کیسی زندگی لگی، کا ایسا لگا کہ ایک مکان کے 2 دروازے ہو، کا آگے کے دروازے سے داخل ہوئے پیچھے کے دروازے سے نکل گئے، ایسی 1600 برس کی زندگی معلوم ہوئی. یہ نبی کا بیان ہے، سن لو. 950 برس تو تبلیغ کی، 82 آدمی ایمان لائے، 40 کپل تھے، 40 جوڑے، 82 یا 83 آدمی ایمان لائے. 950 برس کی محنت کے بعد نبی کو کتنا غصہ آتا ہوگا. بدعا کی اللہ کے سامنے، رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. اے میرے اللہ 950 برس سے ان کو سمجھا رہا ہوں، رات میں بھی گیا، دن میں بھی گیا، مجمع میں بھی گیا، انفرادی ملاقات میں بھی گیا، خصوصی ملاقات میں بھی گیا. انی دعوتہم جہارا. اے اللہ میں نے بہت محنت کی لیکن یہ ایمان نہیں لاتے. اے اللہ اب تو آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل فرما. رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا. اے میرے مالک ایسا عذاب آوے کسی کافر کا مکان بچنے نہ پاوے، جھوپڑا بھی بچنے نہ پاوے، اگر کوئی باقی رہ گیا تو انک انتظرہم یضلوا عبادت ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اگر ایک بھی زندہ رہ گیا تو اس کی اولاد میں بھی ایسے نافرمان پیدا ہوں گے جو گمراہی پھیلائیں گے، شرک کریں گے۔ اسی لیے ایک بھی بچنا نہیں چاہیے۔ اے اللہ، میری یہ دعا ہے۔ اللہ نے فرمایا نو بہت اچھی بات ہے، ہم عذاب بھیجتے ہیں، تم کشتی بناؤ، اسٹیمر بناؤ۔ بنانا جانتے نہیں تھے، دنیا میں تھی نہیں کوئی کشتی اور اسٹیمر۔ سب سے پہلی اسٹیمر اور کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، سب سے پہلی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو باپ کے ٹیکنالوجی کے، دنیا کو ٹیکنالوجی تو ہم نے سکھائی ہے۔ سب سے پہلی اسٹیمر کشتی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور کیسے بنائی؟ اس کا نقشہ، اس کی تھیوری اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے دنیا میں بھیجی ہے۔ اللہ کے یہاں سے نقشہ آیا تھا، قرآن میں ہے یہ بات۔ بن گئی کشتی، تو ماں ہوا جب جنت سے دنیا میں آئی تھی تو جنت میں سے بہت کچھ ساتھ میں لے کے آئی تھی، عورتوں کی عادت بھی ہے۔ اس میں جنت میں سے ایک چولہا لائی تھی، تنور، روٹی بنانے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو تنور تھا، ایتہاسک ہسٹوریکل وہ تنور کا، تندور کے اندر تو آگ ہوتی ہے، لیکن خدا نے نشانی بنائی کہ جس دن اس تندور میں سے آگ ختم ہو کے پانی کا فوارا نکلے تو نو جلدی جلدی کشتی میں بیٹھ جانا، ہمارا عذاب آئے گا۔ اب خدا کی قدرت دیکھو، رجب کے مہینے کی دسویں تاریخ تھی اور عراق کے شہر کوفہ کے اندر وہ تندور تھا۔ انشاءاللہ کوفہ بھی آپ کو لے جائیں گے دوسرے پروگرام میں، جب حضرت حسن حسین کو یاد کریں گے۔ تو کوفہ کے اندر وہ تندور تھا، ماں ہوا والا، جو جنت سے آیا تھا۔ تو رجب کے مہینے کی دسویں تاریخ، اور اس تندور کے اندر سے صبح صادق کے وقت پانی کا فوارا نکلا۔ قرآن میں وفارت تنور، اس تندور میں سے پانی کا فوارا نکلا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا چلو جلدی جلدی کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کشتی میں بیٹھ گئے سب ایمان والے۔ اب پانی کا طوفان آیا، زبردست طوفان، آسمان سے پانی، زمین میں سے پانی، پانی پانی، عجیب اللہ کی قدرت۔ اللہ کا حکم تھا نو اپنے ساتھ جانوروں کا بھی ایک ایک جوڑا لے لو، جن جانوروں کو اللہ زندہ رکھنا چاہتے تھے کہ اس میں سے نر مادہ اپنے ساتھ کشتی میں لے لو، اور جن کو زندہ نہیں رکھنا تھا کہا ان کو نہیں بٹھانا۔ شاید مجھے لگتا ہے ڈائناسور اسی زمانے میں مر کے ہلاک ہوئے ہوں گے، کہ ان سب کو ایک ایک جوڑا اندر بٹھاؤ۔ سب جانور کا ایک ایک جوڑا آیا، نر مادہ، تو سانپ آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا سوری، تمہارے لیے جگہ نہیں ہماری کشتی میں، بکنگ فل ہے۔ کہا تو تو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تجھے نہیں بٹھاؤں گا۔ تو سانپ نے کہا حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اسی لیے تجربہ کار اللہ کے ولیوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو سانپ نظر آوے اور وہ اس کو نوح علیہ السلام کا وعدہ یاد دلا دے وے تو انشاءاللہ سانپ نہیں کاٹے گا, اور وہ وعدہ کیسے یاد دلاؤ گے وہ بھی یاد کر لو. چھوٹی سی دعا ہے, صبح شام 11 مرتبہ پڑھ لو انشاءاللہ سانپ نہیں کاٹے گا آپ کو. سلام علی نوح فی العالمین, یاد کر لو. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی نوح فی العالمین. یہ 11 مرتبہ صبح شام جو پڑھے گا انشاءاللہ سانپ اس کو نقصان نہیں دیتا. رجب کی 10ویں تاریخ کو طوفان آیا, ایسا زبردست طوفان کہ دنیا میں جو سب سے اونچا پہاڑ تھا اس کے اوپر 40 ہاتھ پانی تھا, اس کے بھی اوپر 40 ہاتھ. اللہ نے کعبہ کو آسمان پہ اٹھا لیا اور نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھ کر کعبہ کی جگہ پہ طواف کیا. طوفان کے زمانے میں بھی طواف چالو رہے. اللہ ہمیں زندگی میں بار بار اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے, نبی کے روزے کا دیدار نصیب فرمائے. 6 مہینے طوفان رہا, 180 دن, اور پوری دنیا ختم ہو گئی. 180 دن گزرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا, وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ, ہم نے زمین سے کہا کہ پانی کو اندر چوس لو, اندر اتار لو. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, اے آسمان تو پانی کو روک دے. وَغِيضَ الْمَاءُ, پوری زمین پر اللہ نے پانی کو سکھا دیا. فاستوت علی الجودی, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے ٹھہر گئی. جودی نام کا ایک پہاڑ ہے, اس پر نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری. اب یہ پہاڑ کہاں ہے جودی؟ تو تقریباً تمام مفسر نے لکھا ہے کہ یہ جودی پہاڑ فلسطین اور لبنان کے اندر ہے. اور ایک آگے کی بات بتلاؤں, بعض اتہاس لکھنے والے علماء لکھتے ہیں کہ یہ جودی پہاڑ ہندوستان کے اندر موجود ہے, یہ بھی بعضوں کی تحقیق ہے, کیونکہ یہ بھی نبیوں کی زمین ہے, پیغمبروں کے قدم مبارک اس سرزمین پر بھی آئے ہیں. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی یا مولانا مظہر صاحب یا نانوتوی, میں بھول رہا ہوں. ایک مرتبہ گنگا ندی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور گنگا ندی کا پانی گولڈن رنگ کا, سنہری رنگ کا. تو حضرت بہت حیرت میں کہ ساری ندیوں کے پانی کا رنگ الگ, گنگا کا پانی گولڈن کیوں؟ اللہ کے ولی تھے, اپنے زمانے کے قطب ابدال تھے. چلتے چلتے گئے جہاں گنگا ندی نکلتی ہے ہمالیہ میں, کاراکورم کی پہاڑیوں میں گئے, اور جہاں سے گنگا ندی نکلتی ہے وہاں بیٹھ کے مراقبہ کیا, اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی کی قبر ہے جس کی برکت سے گنگا کا پانی گولڈن رنگ کا ہے. یہ واقعہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ ان کی قبر مبارک کی برکت سے یہ گنگا ندی کا پانی سنہرے اور گولڈن رنگ کا ہے. تو 180 دن گزرنے کے بعد طوفان ختم ہوا اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری. کہ جس دن طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری وہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی, عاشورہ کا دن تھا. कितना इतिहास आपको सुना है। फिर जमाना आया हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम का, कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की पैदाइशी मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुई। अल्लाह ने उनको पैगंबरी का ताज पहनाया मुहर्रम की 10वीं तारीख को, और अजीब हालात आए, 16 बरस की उम्र में, सिर्फ 16 बरस की उम्र, अपने घर वालों को ईमान की दावत दी, तौहीद की दावत दी। वइज काल इब्राहिम लिअबीहि आज़र अततखिज़ु असनामन आलिहा। इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने अब्बाजान मिस्टर आज़र से फरमाया कि तुम बुतों को बनाते हो और पत्थर के बुतों की इबादत करते हो। इन्नी अराक व कौमक फी दलालिम मुबीन। अब्बा, आप और आपकी कौम खुल्लम खुल्ली गुमराही में पड़ी हुई है, छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। किसकी इबादत? अरे किसकी इबादत? एक अल्लाह की। का इन सलाती, मेरी नमाज किसके लिए? अल्लाह के लिए। व नुसुकी, मेरी कुर्बानी किसके लिए? व महया व ममाती, मेरा जीना और मेरा मरना किसके लिए? अल्लाह के लिए। दावत दी एक अल्लाह की इबादत की। तो बाप दुश्मन हो गया, कौम दुश्मन हो गई, और नमरूद बादशाह था वो भी दुश्मन हो गया। और जब पूरी कौम किसी मेले में गई तो इब्राहिम अलैहि सलातु वसलाम ने बुत कदे में जाके तमाम बुत तोड़ दिए। जब कौम लौट करके आई तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को लोगों ने पकड़ा और सजा देना शुरू किया। एक बदबख्त जिसका नाम हनून था, वो कहता है कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम, का एक आग लगाओ और उस आग में इब्राहिम को जिंदा जलाओ, इब्राहिम को आग में डालो। अगर तुमको तुम्हारे खुदाओं की मदद करनी है, अल्लाहु अकबर, वो खुदा भी किस काम का कि जिसकी मदद करनी पड़े। का वंसुरू आलिहतकुम, का आग लगाओ, ये इब्राहिम तुम्हारे बने बैठे खुदाओं का दुश्मन है, और आग में इब्राहिम को जलाओ। ये हनून की राय थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ने उस बदबख्त को ये सजा दिए कि कयामत तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से रोजाना 24 घंटे जमीन फटती है, अल्लाह उसको जमीन में जिंदा धसाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर धसाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर जमीन में धसाते हैं। ये सजा उसको कयामत तक होती रहेगी। अल्लाह के नबी के लिए आग लगाने का मशवरा दिया। अब आग भी कैसी? अल्लाह अल्लाह, कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम में कोई बीमार होता तो वो मन्नत मानते कि मेरी बीमारी अच्छी हो गई तो इब्राहिम के लिए मैं इतनी लकड़ियां लाकर के डालूंगा। वो जो आग जलानी है उसके लिए जो लकड़ियां चाहिए, तो कहा कि लोग बीमारियों में मन्नत मानते थे कि हम लाकर के उसमें लकड़ियां डालेंगे। कैसी दुश्मनी होगी? कोई मरता था तो मरते मरते वसीयत करता था کہ میرے ایصال ثواب کے لیے ابراہیم والی آگ میں اتنی لکڑیاں ڈال دینا. غریب سے غریب آدمی محنت اور مزدوری کرتا اور دو چار پیسے بچا کر کے لکڑی لا کر کے دیتا کہ لو ابراہیم کے لیے جو آگ جلانی اس میں میری لکڑی ڈال دینا. کیسی دشمن قوم ہوگی زبردست آگ لگائی. ایسی خطرناک آگ کوئی قریب نہیں جا سکتا. اور اللہ کے نبی کو ننگا کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر سے کپڑے اتار لیے, ننگا کیا خدا کے پیغمبر کو ایک اللہ کے دین کی دعوت کے خاطر. ہاتھ پیر جکڑ کے باندھ دیے اور شیطان نے گوفن بنانا سکھایا. گوفن میں بٹھا کر کے اللہ کے نبی کو اندر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے. بارش برسانے والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کان لگا کے اللہ کے حکم کو سن رہا ہے کہ اللہ آرڈر دے دے میں بارش برساؤں اور اس آگ کو بجھا دو. اللہ نے حکم نہیں دیا اس فرشتے کو بارش برسانے کا, کہا نہیں ان کو اپنی طاقت لگانے دو, ہم اپنی طاقت دکھاتے ہیں. جبرائیل امین آئے, کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. کیسا یقین تھا. فرمایا جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اللہ کی مدد کے بھروسے پہ بیٹھا ہوا ہوں. کہا تب اللہ سے دعا کرو نا کہ اللہ تمہاری مدد کرے. تو کہا نہیں, میرے اللہ مجھے جانتے ہیں, وہ میری مدد فرمائیں گے. کہنے سے بھی مجھے تو شرم آتی ہے. آگ جلی, اللہ کے نبی کو ننگا کر کے ہاتھ پیر باندھ کر کے اس آگ کے اندر دشمنوں نے گوفن کے ذریعے سے ڈالا. ادھر ابراہیم آگ میں پہنچ رہے ہیں اور ان کے پہنچنے سے پہلے اللہ کا حکم آگ کے نام پر, خدا نے آگ کو حکم دیا, ارشاد ہوا قلنا یا نار قلنا یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم. اللہ نے حکم دیا اے آگ تو سلامتی والی, ٹھنڈی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے واسطے. قلنا یا نار, اللہ نے فرمایا کہ اے آگ کونی بردوں وسلامن علی ابراہیم. خداوندہ تو کیسی قدرت والا, آگ بھی تیرے حکم سے جلے, آگ بھی تیرے حکم کی پابند. میرے بھائیوں بتلاؤ یہ آگ کس کے حکم سے جلتی ہے, یہ آگ کس کے حکم سے ٹھنڈی ہوتی ہے, یہ بارش کس کے حکم سے برستی ہے, یہ دریا اور سمندر کس کے حکم سے بہتے ہیں. وہ اللہ وہو القاہر, سب چیزوں کے اوپر غلبہ رکھنے والا اللہ. حکم ہوا آگ کے نام کے اوپر. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نا کہ یا نار اے آگ, کا اس دن پوری دنیا کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی. پوری دنیا کے انسان اس دن آگ سے محروم رہے. کیسی خدا کی قدرت. اور آگ کے بھی بڑے عجیب عجیب جو ہے لطائف ہے. ہمارے ایک بزرگ سنایا کرتے ہیں کہ یہ اس علاقے میں جہاں بہت ٹھنڈی ہوتی ہے, برف باری ہوتی ہے, کا ایک بیچارہ سیدھا سادہ پٹھان آدمی کھیتی میں کام کرنے گیا تھا, پوری ٹھنڈی میں تھتھرتا ہوا گھر پر آیا. तो बीवी ने उसके सामने सिगड़ी रख दी कि इसके सामने बैठो, जरा ठंडी को दूर करो। बेचारा कांप रहा था और आकर के ठंडी में आग के सामने बैठ गया। कहता है, अल्लाह मियां, तेरा कितना बड़ा एहसान है, ये आग तेरी कितनी बड़ी नेमत है, मेरी सारी ठंडी भाग रही है। अल्लाह तूने दुनिया में ये नेमत भी आखिरत में भी देना। अल्लाह से मांगने में भी कभी सोचना चाहिए कि मैं क्या मांग रहा हूं। का खुदावंदा, दुनिया में तूने दिया, आखिरत में महरूम मत करना। आदमी ये सोचे समझे अल्लाह से मांग लेता है। इसीलिए अल्लाह ने मांगना भी बंदों को कुरान में सिखला दिया कि कैसे मांगना। कवमिनन नासी मय्यकुल रब्बना आतिना फिद दुनिया का, जो लोग हज करने के लिए जाते, मीना में होते, एहराम में होते हैं, अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू दुनिया दुनिया मुझे दे, बंगले अता फरमा, गाड़ियां अता फरमा, बैलेंस अता फरमा, कारोबार अता फरमा। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब का, इस मुबारक जगह पर आकर तू अल्लाह से दुनिया ही दुनिया मांगता है तो तुझे अल्लाह आखिरत में कुछ नहीं देंगे। मांगना भी नहीं आता तुझे, यहां के भी खुदा से दुनिया मांगता है। अल्लाह ने मांगना सिखाया कि ये दुआ मांगो अल्लाह से। तिर्मिजी की हदीस में कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा अल्लाह से ये दुआ मांगते थे जो अल्लाह ने खुद बतलाई, का रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अजाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अजाबन नार। ए हमारे अल्लाह, दुनिया भी अच्छी बना दे। खामोखा क्यों दाल रोटी मांगी अल्लाह से, मांगो नहीं दुनिया भी अच्छी अल्लाह से। ए हमारे परवरदिगार, अगर अब यूं कहना पड़ेगा कि खामोखा मुर्गी क्यों मांगे, दाल इतनी महंगी हो रही है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अजाबन। ए हमारे रब, दुनिया भी हमारी अच्छी बना दे और हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे और हमें जहन्नम की आग से बचा के रखना। कहो आमीन। तो कहा ये दुआ अल्लाह ताला ने हमको मांगने का हुक्म दिया। अब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह का हुक्म कि ए आप तू ठंडी हो जा, और साथ में फरमाया सलामती वाली, यानी माइनस पारा नीचे नहीं उतर जावे वरना इब्राहिम ठंडी में ठंडे हो जाएंगे। इसीलिए सलामती वाली ठंडक हो जावे, टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहना चाहिए। और साथ में फरमाया इब्राहिम के लिए, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर अल्लाह अला इब्राहिम नहीं फरमाते तो कयामत तक दुनिया वाले आग से महरूम हो जाते। ये तो अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इब्राहिम के लिए ठंडी होना है, वरना दुनिया कयामत तक के लिए आग की नेमत से महरूम हो जाती। फरमाया के कुलना या नार कोनी बरदऊ सलाम नाला इब्राहिम। ये आयत बहुत काम की आयत है, याद कर लो। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी, प्यार से कह दो रहमतुल्लाही ताला अलैह, अल्लाह की करो रहमत हजरत की कब्र पर नाजिल हो। हजरत लिखते कि किसी को बुखार आया हो, ताव आया हो, तो 40 मरतबा इस आयत को पढ़ के पानी पे दम करके पिला दो, इंशाल्लाह बुखार खत्म हो जाएगा।
میں آپ کو سکھاتے جاتا ہوں، ایک عمل سانپ کا بتلایا، یہ بخار کا عمل بتلاتا ہوں، اللہ کرے میں تو تم سب کو باپو بنانا چاہتا ہوں، تم ہی کو سب کو باپو بنا دو کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے اور جیب کتروانے کی ضرورت نہ پڑے. تو فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ کا حکم تھا اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے واسطے. کا جیسے ہی آگ میں پہنچے اللہ کے فرشتے وہاں پر حاضر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور جنت میں سے دو چیز لائے، ایک جنتی کرتا لائے اور ایک جنتی تکیہ لائے. فرشتے جنتی کرتا پہنا دیا، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جنت کی نعمت کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو جنتی کرتا آگ میں کہاں سے جلے گا؟ وہ کرتا ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا اور جنت کے تکیے پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھلا دیا ہاتھ پکڑ کر کے، اور بالکل سامنے میٹھا بہترین پانی کا جھرنا چشمہ بہنے لگ گیا اس آگ کے اندر، اور گلاب کے پھول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھلنے لگے. کا جو اللہ زمین کے اوپر گلاب اگا سکتا ہے وہ اللہ آگ کے اندر بھی گلاب اگا سکتا ہے. ہے کہ نہیں ایمان اس کے اوپر؟ ایمان ہے ہمارا. اور ایک دو دن نہیں، سات دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، پورے سات دن. ساتویں دن اس آگ میں سے باہر آئے، ایک بال بھی جلا نہیں ہے. ارشاد فرماتے ہیں آگ کے سات دنوں میں جتنی راحت اور آرام ملا اتنا آرام زندگی میں کبھی نہیں ملا. خدا نے آگ کو باغیچہ بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اب سنیے روایت کو، جس دن آگ ٹھنڈی ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر آئے وہ محرم کی دسویں تاریخ تھی، وہ عاشورا کا دن تھا. آپ کہیں گے کہ حضرت حسین کا تو کوئی نام ہی نہیں آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مکہ کے قریشی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، روایات میں ہے. پوچھا کہ تم کیوں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہو؟ تو بتلایا کہ آج وہ دن ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو باغیچہ بنا دیا تھا، اسی لیے ہم شکر میں روزہ رکھتے ہیں. ہمارے حضرت امام صاحب فرما رہے تھے نہیں، اللہ ان کو زندہ سلامت رکھے، کہ محرم کے کیا عمل ہے وہ بتلائیں گے. تو محرم میں روزہ رکھنے کا عمل ہے، شربت کا نہیں. سوری ہے، شربت پینے کا دن نہیں، وہ تو روزہ رکھنے کا دن ہے. تو کہا مکہ والوں نے روزہ رکھا کہ آج اللہ کی نعمت ہوئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے شکرانے میں ہم نے روزہ رکھا ہے. اور وہ 10ویں محرم تھی. اور کتنی اتہاس آپ کو سناؤ، یہ جو کرتا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا، یہ کرتا باقی رہا دنیا میں، اور اسی کرتے کی برکت سے، وہ کرتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا، اسحاق علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دیا. یہ سب پیغمبروں کے نام گنوا رہا ہوں. اور یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا لپیٹ کر کے ایک مادڑیے میں رکھ کر کے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکا دیا، وہی جنتی مبارک کرتا. اور جب بھائیوں نے دشمنی میں سات برس کے بچے کو، سات برس کا بچہ حضرت یوسف علیہ السلام، ننگا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور ننگا کر کے جب کنویں کے اندر ڈالا ہے تو جبرائیل امین آئے اور گلے کے اس مادڑیے کو توڑ کر کے اندر سے جنتی وہ کرتا نکالا اور یوسف علیہ السلام کے بدن کے اوپر پہنا دیا. یہ وہی مبارک کرتا تھا اور وہ کرتا سنبھال کے رکھا یوسف علیہ السلام نے. کیسا سنبھالا؟ یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو ابا جان یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے چالیس یا ایسی برس گزر گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے بیٹے کی یاد میں روتے روتے. یا اسفا علی یوسف، اے افسوس میرے لاڈلے یوسف پر. یا اسفا علی یوسف، میرا لاڈلا یوسف پتا نہیں کہاں ہوگا، کہاں گم ہو گیا. چالیس یا ایسی برس اپنے لاڈلے بیٹے کی یاد میں روئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. روتے روتے بینائی چلی گئی، اندھے ہو گئے. اور بیٹے صاحب زیادہ محترم حضرت یوسف علیہ السلام تو ایجپت کے کنگ بن گئے، بادشاہ بن گئے ایجپت کے. آج محرم سنانا ہے، کنویں سے لے کر ایجپت کی داستان تھوڑی سنانی ہے مجھے. تو کنگ بن گئے. اور خدا کی قدرت دیکھو، مصر میں دکار پڑا اور ابا جان یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، وہاں بھی دکار پڑا. تو بھائی لوگ اناج مانگنے آئے، وہی بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، اب آج یوسف کے سامنے بھکاری بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کو دن بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی. آئے یوسف علیہ السلام نے اناج تو دیا، پہچان نہیں بتلائی کہ میں یوسف ہوں. دوسری مرتبہ اناج لینے آئے تو بھی پہچان نہیں بتلائی. تیسری مرتبہ میں سوال کیا، لمبا واقعہ قرآن میں ہے کہ تم کو یاد ہے کہ تم نے تمہارے بھائی یوسف کے ساتھ بچپن میں کیا معاملہ کیا تھا. اب ایک کنگ اور بادشاہ کی زبان سے یوسف کا نام سنا تو یہ دسوں کے دس بھائی تو سرپرائز ہو گئے، تعجب میں پڑ گئے. اور تعجب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہی تو کہیں یوسف نہیں ہے. قالوا انک لانت یوسف، ارے بادشاہ بتلاؤ تم ہی تو کہیں یوسف نہیں ہو. تب یوسف علیہ السلام نے پہچان بتلائی، قال انا یوسف، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں. وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اور کنویں سے نکل کر کے میں بادشاہ کیسے بن گیا، کیسے بادشاہ بن گیا؟ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے احسان کیا. کس کا احسان؟ ارے بولو کس کا احسان؟ اللہ کا احسان. کہ میں کنویں میں تھا، اللہ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا. یاد رکھو میرے بھائیو، جھونپڑے سے بنگلے میں آؤ تو خدا کو مت بھول جانا، سائیکل سے کار میں آؤ تو اللہ کو مت بھول جانا. یہ مت سوچنا کہ میں نے بہت محنت کی بزنس میں، کاروبار میں، اور اس سے میں اتنی پرگتی پہ آیا، ترقی پہ آیا. نہیں، تیرا بزنس، تیری عقل، تیری ہوشیاری کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تجھ سے بڑی بڑی ڈگری والے نوکری میں پھافے مار رہے ہیں. کیا حیثیت ہے تیری ڈگری اور عقل کی؟ اللہ کے نبی نے یقین سکھلایا کہ میں کنویں سے نکل کر کے بادشاہ کیسے بنا. قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے احسان فرمایا. پھر آگے سبق دیتے، اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے اللہ اسے نوازتے. کہا اچھا یہ میرا کرتا لے جاؤ، وہی جنتی کرتا بھیجا ہے جو یوسف علیہ السلام کے پاس تھا نا، کہا لے جاؤ اور میرے ابا کے پاس لے جاؤ میرے اس کرتے کو، اور لے جا کر کے میرے ابا کی آنکھ کے اوپر اس کو لگا دینا، انشاءاللہ میرے ابا کی آنکھیں دوسری مرتبہ سلامت ہو جائے گی، لے جاؤ اس کرتے کو۔ لے کر نکلے، یہ نکلے مصر سے، ایجپت سے، اور ابا ہے پیلسٹائن کے اندر، اتنا دور، ایک کنٹری دوسری کنٹری، ایک ملک سے دوسرے ملک کا فاصلہ ہے، اور یہاں بڑا بھائی یہودہ کہتا ہے کہ میں کرتا لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ جھوٹے خون والا کرتا بھی میں لے کر کے گیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ میں لے کے جاؤں گا۔ ادھر یہ مصر سے جنتی کرتا لے کر کے نکلے، دوسرے دیش میں، دوسرے ملک میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اپنی فیملی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہیں کہو کہ بڈھے کی عقل مر گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڈھوں کو عقل کے مارے میں تانا دینے کا دور پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، کہ لوگ بڈھوں کو کہتے ہیں کہ سانٹھی میں عقل ناٹھی، یہ سلسلہ پرانے زمانے سے ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، مجھے میرے یوسف کی خوشبو لگ رہی ہے، لولا ان تفندون، تم اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بڈھے کی عقل مر گئی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہائے کیا خوشبو ہوگی، کہاں ملک مصر اور کہاں پیلسٹائن، یہ جنتی کرتے کی برکت تھی۔ لے کر کے گئے اور جا کر کے بڑے بھائی یہودہ نے قرآن میں کہ اپنے ابا کے چہرے کے اوپر لگایا، پیچھے نہیں ماری تھی، یاد رکھنا، پیچھے نہیں ماری تھی، کیا مارا تھا، ارے بولو، ارے جنتی کرتا یوں کہو، کیا لگایا تھا، ہاں وہ مور کی پیچھے نہیں ماری تھی، جو بڑی سائز کی درگاہوں پر بیٹھ کے مارنے بیٹھنے والے مارتے ہیں، وہ نہیں لگائی تھی، کہ یہ کرتا لے جاؤ، ابا کی آنکھ کے اوپر لگاؤ، قرآن کے اندر ہے، جیسے وہ جنتی کرتا پہنچتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں آنکھیں سلامت ہو گئی، دونوں آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ بتلاؤ یہ روشنی دینے والا کون،
اللہ،
فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، آسمان میں جو روشنی ہے یہ کس کی قدرت ہے، زمین میں جو روشنی ہے وہ کس کی قدرت ہے، اللہ نور السماوات والارض، ایسی برس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں روشنی دینے والا کون، حضرت یعقوب کی بینائی کو لوٹانے والا کون، یہ کس کی برکت تھی بتلاؤ، جنتی، یاد رکھو گے نا، کس کی برکت تھی، جنتی کرتے کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس دن یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر وہ کرتا لگا اور یعقوب علیہ السلام کی روشنی سلامت ہو گئی، وہ محرم کی دسویں تاریخ تھی۔ میں اپنے مضمون کو بھولا نہیں ہوں، محرم کی دسویں تاریخ تھی کہ جس دن یعقوب علیہ السلام کی بینائی سلامت ہو گئی۔ اور میں آپ کو کیا کیا واقعات بتلاؤں ہماری تاریخ کے، ہماری ہسٹری کے، اب بہت مختصر آپ سے میں عرض کر دوں، اس لیے کہ کل بھی تو آپ کو آنا ہے نا، کہو انشاءاللہ، ورنہ آج دیر تک تھک جاؤ گے تو پھر کل آؤ گے نہیں، اور کل مجھے آپ کو حضرت عمر فاروق کو سنانا ہے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون سے مقابلہ ہوا اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آیا، اللہ نے اس کو پانی میں ڈبویا. جو بھی اللہ کے نیک بندے کے مقابلے میں آتا ہے اللہ اسے برباد کرتے ہیں. سن لو اس بات کو، اعلان ہے اللہ کی طرف سے لڑائی کا. فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہوتے، اللہ کے جو ولی ہوتے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں. حدیث میں فرمایا من آدا لی ولیاً فقد آزنته بالحرب، اعلان فرما دیا میرے ولی سے اگر دشمنی کرو گے تو میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ من آدا لی ولیاً، میرے ولی سے دشمنی کرو گے، فقد آزنته بالحرب، میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے. اللہ اپنے ولیوں کا ادب اور احترام ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنے نیک ولی بندوں کی دنیا آخرت کے اندر صحبت نصیب فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے. وہ جو تھا نا مسٹر نمرود، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلوائی تھی، یہ جتنے دنیا میں بڑی بڑی داداگیری کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ایسے ہی جو ہے برباد و ہلاک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، پوری دنیا پر حکومت چلائی، لیکن اللہ نے مچھر کے ذریعے سے اس کو برباد کیا. مچھر کی کیا پوزیشن ہے؟ دو ہاتھ کے بیچ میں آوے تو ہم بیچارے کا چورا کر ڈالتے کہ ہڈی بھی نہیں لگے، ایسا اس کو چورا کر دیتے. کا مچھر کے لشکر کے ذریعے سے اللہ نے نمرود کو برباد اور ہلاک کیا. مچھروں نے اس کے پورے بدن کو کھا لیا اور ایک لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا، ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا، لنگڑا مچھر. اور وہ اندر جا کر کے اتنا پریشان کرتا تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کے لوگوں کو کہتا تھا میرے سر پہ جوتے مارو ذرا اچھا لگے گا، جوتے مرواتا تھا. خدا کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ ایک مچھر کے ذریعے سے دادا گیری کرنے والوں کی دادا گیری کو اللہ نے ختم فرما دیا. کہ یہ فرعون کیا کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلا، میں تو تمہارا بڑا خدا ہوں. خدا بھی نہیں، کیسا خدا؟ انا ربکم الاعلا، میں تو تمہارا بڑا خدا ہوں. جبرائیل کہتے کہ مجھے فرعون کے اوپر سب سے زیادہ غصہ اس دن آیا جس دن اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں. اس دن مجھے فرعون پر بڑا غصہ آیا کہ انا ربکم الاعلا، میں تو بڑا خدا ہوں. فرعون بولا، اللہ سبحانہ و تعالی نے کیسے برباد کیا اس کو؟ اللہ اکبر، پانی میں ڈبویا، پانی کے اندر الٹا ڈالا خدا تعالی نے اس کو، اور ڈبو کر کے اس کے لشکر کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. کہ جس دن فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بحر قلزم کے اندر ڈوب کے ختم ہوا، آج تک اس کی لاش موجود ہے کیرو میں، جو ایجپت کا کیپیٹل ہے، راجدھانی ہے، اس میں فرعون کی لاش آج تک موجود ہے. اور قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنایا لوگوں کے واسطے کہ اے لوگوں، جو ہمارے سامنے دادا گیری کرتا ہے ہم اسے کیسے برباد کرتے ہیں. آج تک اس کی لاش موجود ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا میں 12 راستے بن گئے اور اطمینان کے ساتھ دریا کو پار کر کے نکل گئے اور فرعون اس کے پورے لشکر کو اللہ نے ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ لکھا ہے تفسیر میں کہ جس دن فرعون ڈوبا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں 12 راستے بن گئے، یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو مدینہ میں یہودی بہت رہتے تھے، سب یہودیوں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور نے کہا ان کو پوچھو کہ یہود بے بہبود نے روزہ کیوں رکھا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو کہو کہ آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، عاشورہ کا دن ہے، آج وہ دن ہے کہ اللہ نے فرعون کو ڈبویا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا تھا، ہم اس شکرانے کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی یادگیری کے زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ روزہ رکھو حضور نے فرمایا، اور زندگی کے آخری سال فرمایا کہ ہم یہودیوں کی ہر چیز میں مخالفت کرتے ہیں، ان کا کوئی طریقہ ہم کو نہیں چاہیے، کوئی طریقہ ہم کو یہودیوں کا نہیں چاہیے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کے ورودھ میں 2 روزے رکھیں گے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم روزے کی چھٹی کر دیں گے، کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم ان سے 2 قدم آگے 2 روزے رکھیں گے۔ ہر چیز میں حضور نے ان کی مخالفت کی، کہ 2 روزے ہم، یہ ہے سنت۔ اس لیے آئندہ ہفتے میں جمعرات اور جمعہ یا جمعہ اور سنیچر 2 دن روزے رکھ لینا، کہو انشاءاللہ۔ حدیث میں آتا ہے افضل الصیام بعد صوم رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہ محرم کا روزہ ہے، بڑی فضیلت اس روزے کی، بلکہ رمضان سے پہلے یہ روزہ فرض تھا، یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ سنت قرار دے دیا، ورنہ پہلے یہ فرض تھا محرم کا روزہ رکھنا۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ محرم کے ایک روزے کے بدلے میں اللہ 30 روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں 30 کا ثواب، تو 2 رکھیں گے تو کتنا، ارے بتلاؤ، 60 روزے کا ثواب، بیٹھے بٹھائے لے لینا۔ 60 تو ہم رمضان میں بھی نہیں رکھتے، زبردستی 29 پر عید کرتے ہیں، اور یہ 2 دن میں 60 روزے کا ثواب لینا، کتنا سیل کے بھاؤ کا یہ روزہ ہے سوچو، 2 کے 60، ایسی آفر تو کسی دکان والے نے نہیں رکھی کہ 2 رکھو اور 60 لے جاؤ، کیسی زبردست آفر اللہ کی طرف سے۔ اس لیے پورا وعدہ کرو کہ انشاءاللہ 2 روزے رکھیں گے۔ یہ ہے محرم کے اعمال میں سے۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے محرم کی 10ویں تاریخ کو، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماریاں دور ہوئی محرم کی 10ویں تاریخ کو، بہت تفصیلی واقعات ہیں قرآن کے اندر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کا پلان کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوا، وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، پھانسی پہ چڑھا نہیں سکے، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے اوپر حالت مشتبہ ہو گئی۔ اور عیسیٰ کہاں گئے، برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، کہاں اٹھائے، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کس نے اٹھایا؟ اور زندہ اٹھایا. یہ عقیدہ یاد رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی دی گئی نہ پھانسی دی گئی بلکہ اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. یہ عقیدہ ہمیشہ یاد رکھنا, ورنہ ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں جاتے ہیں تو عقیدہ کیا سیکھ کے آتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور وہ کراس, وہ کراس صلیب, اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بتائی جاتی ہے, ہاتھ میں کھیلے ٹھوکے ہوئے ہیں اور جو ہے پیٹ میں کھیلے. یہ سب جھوٹ اور بناوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ ہمارا ایمان, اگر یہ مان, اگر یہ بات مانی تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. قرآن نے یہ سکھلایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا اور سولی پر بھی نہیں لٹکایا. بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب سن لو, جس دن اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا وہ محرم کی دسویں تاریخ تھی, عاشورہ کا دن تھا. اور انشاءاللہ بہت جلدی آسمان سے زندہ دنیا میں تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ زندہ آسمان سے دوبارہ دنیا میں آئیں گے. سیریا کی راجدھانی کیپٹل دمشق, دمشقس جس کو کہتے ہیں, وہاں ایک منارہ ہے المنارۃ البیضاء, اس منارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے اتاریں گے. اور وہ زمانہ اب زیادہ دور نہیں ہے, بہت جلدی انشاءاللہ وہ زمانہ آنے والا ہے. تو جس دن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا وہ دن تھا محرم کی دسویں تاریخ کا. اور بات اور ایک سن لو کہ قیامت بھی قائم ہوگی محرم کی دسویں تاریخ اور جمعہ کا دن ہوگا, اور اس مرتبہ بھی جمعہ ہی کا دن آ رہا ہے. لیکن گھبرا مت جاؤ, ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا باقی ہے, امام مہدی کا آنا باقی ہے, ابھی تو وہ کانا دجال بھی باقی ہے, یاجوج ماجوج کی قوم بھی باقی ہے ابھی تو, اور ابھی تو ایک جانور صفا پہاڑ سے نکلنے والا ہے جو انسان کی طرح انسان سے بات کرے گا. قرآن میں ہے کہ صفا پہاڑ میں سے ایک جانور نکلے گا جو انسانوں کے ساتھ انسان کی طرح بات کرتا ہوگا, تب قیامت آئے گی. ابھی تو اس کا آنا بھی باقی ہے. تو قیامت محرم کی دسویں تاریخ کو عاشورہ کے دن آئے گی. اتنے سارے تاریخی واقعات میں نے آپ کو سارٹ کے اندر سنا دی, بہت ساری چیزیں بیچ میں چھوڑ دی. اب ایک بات اور بتلا دو, اسی محرم الحرام کی دسویں تاریخ کو نواسے رسول فاطمت الزہرا کے لال حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے. یہ واقعہ بھی اسی تاریخ کو پیش آیا. انشاءاللہ اس کو دوسرے پروگرام میں آپ کو تفصیل کے ساتھ اس کی بات آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اس سے بھی ایک غم کی خبر, اس سے بھی زیادہ غم کی خبر. دیکھو میں پکا سنی مسلمان ہوں, پکا سنی الحمدللہ, اور اللہ سنیت پر زندہ رکھے, سنیت پر اللہ موت عطا فرمائے, اور قیامت میں اللہ سنیوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائے. حضرت حسین کی شہادت سے بھی بڑی شہادت اور بڑے غم کا واقعہ وہ ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ, اس سے بھی بڑا غم کا واقعہ ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے. حضرت حسین سے بہت اونچا مقام حضرت عمر فاروق کا ہے، بہت اونچا مقام حضرت عمر فاروق کا ہے. میں حضرت حسین کا غلام ہوں اور حضرت حسین کے قدم کے نیچے کی مٹی کو میں اپنی آنکھ کا سرما بناتا ہوں، ان کی جوتی مبارک کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں. لیکن عقیدہ عقیدہ ہے کہ حضرت حسین سے بھی اونچا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کا مقام ان سے بھی اونچا. اور سن لو، اسلام کے اتنے عظیم الشان انسان کہ جن کے ایمان کے اوپر دنیا میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگائی اور ساتوں آسمان پر اللہ کے فرشتوں نے خوشی میں تکبیر لگائی،
نعرہ تکبیر،
وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، وہ حضرت عمر کی شہادت اسی محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہوگی انشاءاللہ. آئندہ کل کی مجلس کے اندر پہلے حضرت عمر کی شہادت کو ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور جن لوگوں نے اس مجلس کے لیے محنت کی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب آنے والے حضرات اس ٹھنڈی کی رات کے اندر یہاں پر آئے محض دین کے تقاضے کی بنیاد کے اوپر، اللہ آپ سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی دن دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. حضرت مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں دل سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی تو توجہ ہی وہاں سے کافی تھی لیکن پھر بھی یہاں تشریف لائے، پشت پناہی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر تادیر باقی فرمائے، صحت عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے. درود شریف پڑھو، دعا کر دیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين غير خزايا ولا نداما ولا مفتونين اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم ربنا
لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزہ بنا دے باطن کو بھی پاکیزہ بنا دے اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ تو ہمیں کامل ایمان والا بنا دے کامل یقین والا بنا دے تیرے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے اے مالک الملک جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے جہنم کی آگ سے حفاظت فرما لے قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے اے اللہ قیامت کے دن تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما لے اے اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جنت کا داخلہ عطا فرما دے اے اللہ اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما آنے والے تیرے بندے اور بندیوں کو قبول فرما ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما تیری رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے ہماری ہر قسم کی کوتاہیوں کو کمیوں کو معاف فرما دے اے اللہ تو ہم سب کو تمام کو برکت والی حلال روزی روٹی عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما پریشان حال کی پریشانیوں کو ختم فرما اے اللہ ہر حرام کام سے حفاظت فرما گانے بجانے میوزک ٹیلی ویژن فلم اور زینا شراب جگار سے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ہمارے اس ملک میں امن و امان قائم فرما فتنے فساد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کو ہر نوع کی ترقی عطا فرما اے اللہ اس ملک میں امن اور بھائی چارہ قائم فرما دنگے فساد سے حفاظت فرما لے اے اللہ اس مہنگائی کی وجہ سے تیرے کمزور بندے پریشان حال ہیں اے اللہ تو تیری نعمتوں کی فراوانی عطا فرما اور اے اللہ تو تمام لوگوں کو حلال برکت والا رزق عطا فرما دے ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ ہماری جائز ضروریات کو پورا فرما دے اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے دل کا سرور بنا دے دین کا دائی اور شیدائی بنا دے ذاکر شاکر مبلغ بنا دے اے اللہ ہر آفت سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر امتحان آزمائش سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین